السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان ہے کہ جس نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی، یہ صحت عطا فرمائی، اپنے دربار کی حاضری سے مشرف فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی ہمیں اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائے، اور اسی وابستگی کے ساتھ اللہ پاک ہمارا واپسی کا سفر فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات توبہ اور استغفار سے متعلق مضمون سماعت فرما رہے ہیں. توبہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اس توبہ کے ذریعے بندہ اللہ تعالی سے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست اور محبوب بن جاتا ہے. توبہ کی اہمیت اور اس کی افادیت اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ توبہ کرنے والے، ان کا اللہ تعالی کی ہاں کتنا مقام ہے، کیا قدر و منزلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والوں کے لیے حاملین عرش، یعنی وہ فرشتے کے جو اللہ تبارک و تعالی کے عظیم الشان عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان حاملین عرش فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے توبہ کرنے والوں کی دعا کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حوله، یقیناً وہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور عرش اعظم کے ارد گرد اطراف کے اندر جو فرشتے مقربین بارگاہ رب ذوالجلال ہیں، یہ سب کے سب یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، ویؤمنون بہ، اور رب ذوالجلال پر ایمان لائے ہوئے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان کے لیے برابر یہ استغفار کر رہے ہیں. اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں, اور ان کے الفاظ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, یہاں تک تو ان کی کیفیت بتا دی, آگے پھر ان کی دعا کا بھی تذکرہ فرمایا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا, اے ہمارے پروردگار کہ آپ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے, آپ کا علم کائنات کے ذرے ذرے کا محیط ہے. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, آپ کی رحمت اور آپ کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فاغفر للذین تابوا, اے ہمارے پروردگار توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے. کتنی خوش نصیبی ہے توبہ کرنے والوں کے لیے کہ وہ فرش پر توبہ کرتے ہیں, عرش پر ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. مقربین بارگاہ رب ذوالجلال عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے فرشتے, مخصوص فرشتے, ان کی دعا اللہ پاک قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا, اے رب مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کر رہے ہیں. واتبعوا سبيلك, اور وہ بندے آپ کے راستے پر چل رہے ہیں. وقهم عذاب الجحیم, اے پروردگار اپنے ان توبہ کرنے والے اور آپ کے راستے پر چلنے والے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. وقهم عذاب الجحیم, دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لیجیے. ربنا وادخلهم جنات عدن, اے پروردگار ان کو جنت کے باغات میں, گھنے گھنے باغات میں داخل فرمائیے. وعدتهم, جن جنتوں کے آپ نے ان سے وعدے فرمائے ہیں. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, ان کے نیک صالح آبا اور اجداد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے. وازواجهم, ان کی بیویوں کو بھی. وذرياتهم, ان کی آل اولاد کو بھی. آبا اور اجداد, ازواج مطہرات, نیک اولاد, ان سب کے ساتھ ان کو جنت عدن کا داخلہ نصیب فرمائیے. کتنی پیاری, کتنی مبارک, کتنی قیمتی, کتنی بڑھیا دعا مل رہی ہے توبہ کرنے والے اہل ایمان ان خوش نصیب بندوں کو جو فرش کے اوپر گڑ گڑاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں. رب ذوالجلال نے عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں سے ان کے لیے دعا کرائی ہے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم, بے شک آپ ہی غالب ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ گناہگار کے جو گناہ کر لینے کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت کے آنسو بہا لیتے ہیں. عاجزی, انکساری, ندامت, کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے, دوران وعظ آپ نے جو تفاصیل بیان فرمائی حاضرین پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اسی مجمع میں ایک صحابی, ان پر ایسا گریا طاری ہوا کہ زار و قطار رو رہے تھے, ہچکیاں ہچکیاں رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل فرما لی, فرمایا کہ آج تو یہ جو صحابی زار و قطار روئے تھے, فرمایا کہ آج تو یہ اللہ کے سامنے ایسا روئے, اتنا روئے, ان کے رونے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کی مغفرت فرما دی. یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور بالخصوص ندامت کا رونا, گناہگار کا گناہ کر کے شرمندگی کے احساس کے ساتھ نادم ہو کر پچھتا کر رونا, اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو نزدیک کرتا ہے, قریب کرتا ہے, بندے کا اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے, اور پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں کہ فاغفر للذین تابوا, اے اللہ جو توبہ کرنے والے بندے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یقیناً اللہ پاک نے ان عظیم ہستیوں کی جب ذمہ داری لگائی ہے کہ تم میرے توبہ کرنے والے اہل ایمان بندوں کے لیے ان مبارک کلمات کے ساتھ دعائیں کرو, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی دعائیں کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں اور وہ فرشتے مخلصانہ انداز میں اہل ایمان بندوں کے لیے, توبہ کرنے والے بندوں کے لیے دل و جان سے دعا کر رہے ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسترد فرما دیں, یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے. تو کامیاب ہے وہ انسان گناہوں سے بچتا رہے, خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے, احساس شرمندگی کے ساتھ ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر سچی توبہ کر لینے والا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس ندامت کے آنسوؤں کی برکت سے اس کے گناہ کے سارے اثرات کو مٹا دیتے ہیں. گناہ سوائے دھوکے کے ایک وقتی لذت کے اور کچھ بھی نہیں, اور ایک خطرناک وبال جان ہے. گناہ کرتے وقت عارضی طور پر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے, وہ وقتی لذت تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن گناہ کا وبال انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. نحوست اور بے برکتی انسان کی زندگی میں آتی ہے. جیتے جی اگر توبہ نہ کی, وہ نحوست زندگی میں بھی ساتھ رہتی ہے, وہ وبال جان شامت اعمال زندگی میں بھی ساتھ رہتا ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں بھی وحشت کا ذریعہ بنتا ہے, اور پھر وہ میدان محشر میں بھی گناہوں کا وبال انسان کے ساتھ ساتھ وہاں تک پہنچتا ہے, جو پھر انسان کو اعمال کے تولے جانے کے وقت ذلیل و خوار کرنے کا باعث بنتا ہے. اور نیکی کے وقت نیکی اگرچہ نفس پر شاق ہوتی ہے, بھاری لگتی ہے, تھوڑا سا مجاہدہ کر کے انسان نیکی کر لیتا ہے, تھکاوٹ محسوس کر لیتا ہے, لیکن وقتی طور کی تھکاوٹ یہ ایک عظیم ثمرہ اس کو دے جاتی ہے. اس نیکی کی برکتیں رحمتیں اس کی زندگی میں بھی رہتی ہیں, قبر میں بھی رونق کا سامان بنتی ہیں, اور میدان محشر تک یہ نیکیاں ساتھ جاتی ہیں, اور پھر میزان عمل پر جب اعمال کو تولا جائے گا بندے کو سرخروئی کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی نحوست اور گناہوں کے دھوکے سے ہم سب کو چوکن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک والد انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کر گئے کہ بیٹا, جانتے ہوں گے بیٹے کا مزاج کہ میرے انتقال کے بعد یہ آزاد پنچھی ہو جائے گا, شراب و کباب میں پڑ جائے گا, عیاشی بدماشی کرے گا. تو دنیا سے جاتے جاتے بیٹے کو نصیحت کر گئے, اور بیٹے کی آنکھیں کھول گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ گناہوں کی دلدل میں دھسے. جاتے جاتے نصیحت کی, کہا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد اگر کبھی تمہارا شراب پینے کو دل چاہے تو پہلے کسی شرابی کی حالت دیکھ لینا, اس کے بعد بھلے پیتے رہنا. جب کبھی جوا کھیلنے کا دل چاہے تو پہلے کسی ہارے ہوئے جواری کے پاس جانا, اس کے بعد بھلے جوا کھیلتے رہنا. جب کبھی تمہارا زنا کاری کو دل چاہے تو پہلے ایسا کرنا کہ صبح سویرے جانا. یہ نصیحت کر کے والد تو دنیا سے چلے گئے. وہی ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے نے جب اپنے اندر آزادی محسوس کی اور خرمستیاں سوچنے لگی, تو وہ وقت آیا کہ اس کا دل چاہنے لگا شراب کو پینے کے لیے. چنانچہ باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سوچا کہ چلو پہلے جا کر کسی شرابی کی حالت کو تو دیکھوں. شراب خانے میں پہنچا, دیکھا تو ایک شرابی حد سے زیادہ شراب پی کر نشے میں دھت پڑا ہوا ہے, اوندھے منہ کے منہ اس کا نالی میں گیا ہوا ہے, گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے, رال تھوک سارا برابر ہے, مکھیاں بھنک رہی ہیں. حالت دیکھ کر حیران ہوا کہ شراب پینے کا انجام اتنا بھیانک کہ انسان اپنے آپ کا بھی نہ رہے, کہ شراب کے نشے میں ایسا چور ہو گیا کہ اوندھے منہ گرا ہوا ہے, منہ نالی میں پڑا ہوا ہے, نالی سے منہ ہٹانے کی بھی اس میں سکت نہیں. رک گیا کہ اگر میں نے شراب پی تو میرا بھی یہی انجام ہوگا. ہر گناہ دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں, ذلت اور رسوائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. وقت گزر گیا, بات آئی گئی ہوگی, اگلے موقع پر جوا کھیلنے کے دل میں سوجی, سوچا کہ چلو باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے پہلے کسی ہارے ہوئے جواری کے پاس جا کر جوا دیکھوں تو صحیح. تلاش کرنے کے بعد ایک ہارے ہوئے جواری کے پاس پہنچا کہ جو جوا ہار چکا تھا آدھا پاگل تھا, بڑبڑا رہا ہے, صدمے سے چور ہے, ساری جائیداد لٹ چکی ہے, ہار چکا ہے. کی حالت دیکھ کر حیران ہوا کہ ہارنے والے کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جو نہ دین کا نہ دنیا کا، اور وہ بہکی بہکی نفسیاتی مریض ہوا ہوا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو سوچا کہ اگر میں بھی جوا ہار گیا تو میرا بھی انجام ایسے ہی بھیانک، جوئے سے رک گیا. اگلا موقع آیا، دل میں چاہت پیدا ہوئی مکالا کرنے کی، تو باپ کی نصیحت کے مطابق صبح سویرے طوائف خانے پہنچا، ایک دروازے پر دستک دی. صبح سویرے خلاف توقع اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اندر سے طوائف باہر آئی کہ جس کا نہ منہ دھلا ہوا تھا نہ بناؤ سنگار تھا، اجڑے بالوں کے ساتھ، گندی شکل کے ساتھ، کہ آنکھوں میں گندگی، منہ میں گندگی، تعفن اٹھ رہا تھا، میلے کچیلے کپڑے، اس کی جو حالت تھی ایسی کہ جس کو دیکھ کر کراہیت آئے. نیم مردہ حالت میں ایک عجیب و غریب شکل و صورت دیے ہوئے وہی خاتون نمودار ہوئی کہ جو رات کو لیپا پوتی کر کے، ملمہ سازی کر کے اپنے شکار کو گھیرنے کے لیے بہت ہی زیادہ حور پری بن کر تیار ہوتی ہے، لیکن صبح سویرے اچانک جب اس نے دستک دی تو وہی شخصیت ایسی گندگی کا ڈھیر کہ جسے بدبو کے دھکے آ رہے تھے، دل میں کراہیت پیدا ہوئی کہ میں کیوں اس گندگی کے قریب جاؤں، واپس پلٹ گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کا انجام بہت ہی بھیانک، ہولناک اور خطرناک ہے، کہ دنیا کے اندر تو پھر بھی انسان ذلت اور رسوائی کے صدمات جھیل لیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ گناہوں کا وبال توبہ کیے بغیر اگر اپنے ساتھ آخرت میں لے گیا، اس وقت پھر ان سے چھٹکارا ناممکن اور محال ہوگا. اس وقت تو پھر ان گناہوں کا جب تک کہ مزہ نہ چکھ لے، ان گناہوں کے وبال کی جب سزا جب تک کہ وہ نہ بھگت لے، اس وقت تک آگے جنت میں داخلہ ناممکن ہو جائے گا. اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو گناہوں کی نفرت کو اپنے دل میں جماتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بیزار ہوتے ہیں. بقول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ توبہ نسو کرنے والا وہ گناہ سے ایسی ہی نفرت رکھتا ہے جیسی توبہ کرنے سے پہلے گناہ سے محبت رکھتا تھا. تو سچی پکی توبہ کرنے کے بعد اس کے خوفناک بھیانک انجام کو سامنے رکھے کہ ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، اور ہر گناہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو چھپائے ہوئے ہے. گناہ کسی بھی شکل میں ہو، میرے رب کی ناراضگی اس کے اندر پوشیدہ ہے. اس لحاظ سے جب گناہ کی نفرت کو دل میں جمع لیا جائے اور بسا لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قربتیں ملتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں، زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں، چین اور سکون، راحت اور آرام اور اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کی ساری زندگی کے گناہوں کو لمحے بھر میں مٹا کر ختم فرما کر اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ایک صحابی تو ایسے کہ پوری زندگی ان کی کفر شرک میں گزری. میدان مارکہ، میدان کارزار گرم ہے، مارکہ تیار ہے. آئے، دو چار سوالات کیے ایمان اسلام کے بارے میں، پوچھا کہ اگر میں بھی اسلام لے آؤں، ایمان لے آؤں، اور میں بھی اس مارکے میں شہید شریک ہو جاؤں، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تمہیں جنت ملے گی. صبح سورج نکلنے کے بعد ایمان قبول کیا، اسلام لے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں کود پڑے، کفار کے ساتھ لڑے، زبان سے پہلے پہلے جان شہادت نوش فرما گئے. نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ دین اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنے کا وقت ملا. اتنی مختصر سی مہلت کہ سورج طلوع ہونے کے بعد اسلام لائے، زوال سے پہلے جامع شہادت نوش فرما کر جنت کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہو گئے. حالانکہ سابقہ زندگی کے گناہ، کفر و شرک، وہ ساری ایک طرف، لیکن سچی دل سے توبہ کر کے ایمان قبول کیا، ان الاسلام یهدی ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو ملیا میل کر کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں گناہگاروں کی جب توبہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سوال نہیں فرماتے کہ اب آئے ہو، وہاں کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی سوال نہیں. تائب عمر کے جس مرحلے کے اندر سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے، بندے کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. فرمایا کہ سندیلے نامی ایک قصبہ تھا لکھنؤ کے مضافات میں، بارشیں برسنا بند ہوئی، قحط سالی ہوئی، لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے کافی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تو وہاں کے علماء صلحاء اور لوگ سب جمع ہو کر استسقاء کے لیے جنگل میں نکلتے، نمازیں پڑھتے، گڑگڑاتے، روتے، دعائیں مانگتے، لیکن بارش برسنے کا نام نہ لیتی. کئی دن گزر گئے، حالانکہ اس میں اللہ والے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عام طبقہ بھی ہے، سارے جمع ہو کر اللہ کے سامنے استسقاء کر کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بارشیں رکی ہیں. یہاں تک کہ اس علاقے کی کچھ خواتین تھیں، بازاری خواتین، وہ جمع ہو کر وہاں کے جو رئیس تھے، سردار تھے، ان کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں استسقاء کی، لیکن بارش نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ یہ تو سارے مان رہے ہیں، لیکن اصل کرتوت تو یہ ہمارے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا، سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ساری قوم کو بھگتنا پڑ رہی ہے. لہذا ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے لیے جنگل میں ایک معقول انتظام کیا جائے کہ جس میں ہمارے ساتھ کوئی مرد شریک نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد آ جائے پھر وہاں بد نظری ہو، رحمت برسنے کے بجائے قہر برس جائے. ہمارے لیے ایک معقول انتظام کیا جائے الگ تھلگ. ہم سب بھی چاہتی ہیں کہ جمع ہو کر وہاں پہنچیں اور اپنے اللہ سے معافی تلافی کرنا چاہتی ہیں. چنانچہ وہاں کے رؤساء نے ان خواتین کی فرمائش پر کھلے میدان میں باپردہ انتظام کیا کہ یہ خواتین بھی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وقت مقررہ پر یہ ساری خواتین جمع ہوئیں اور اس میدان میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہوئیں، عبادت اور نماز پڑھی اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جو رونا شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا کہ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، تجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی گناہ گار ہیں، ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، ہماری سیاہ کاریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے تیری بہت بڑی مخلوق مشکلات میں گھری ہوئی ہے کہ بارشیں نہیں برس رہی. اے پروردگار، ہماری بدعمالیوں کو، سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما. ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگ گئی اور رو رو کے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر رہی ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والوں کا واقعہ بیان کرنے والوں کی روایت، کہا کہ ابھی وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بادل بھیج کر مسلادھار بارش برسا دی، کہ بندیاں بھی آ گئیں اور ندامت کا اظہار کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، حالانکہ فواحش تھی، گناہگار تھی، سیاہ کار تھی اور برائی کے اڈے چلانے والی، لیکن آج نادم ہو کر وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہگاروں پر ایسا پیار آیا کہ دیر نہ کی، اسی مجمع کے اندر کہ جب وہ وہاں عبادت میں لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہی تھی، تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ سارے ان کے ندی، نالے، تالاب سب کو اللہ پاک نے لب لب لبریز فرما دیا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی، انکساری اور بندوں کی ندامت بے انتہا پسند ہے. بندہ کسی بھی نوعیت کا گناہ کرنے والا ہو، شرط یہ کہ حقوق العباد کی حق تلفی کرنے والا نہ ہو. اگر اس نے حقوق العباد تلف کیے ہیں، بندوں کے حق ضائع کیے ہیں، تو پھر تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے یا پھر ان سے معافی ضروری ہے. ان کے حقوق تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ آپس میں معافی نہ ہو جائے اللہ پاک بھی معاف نہیں فرمائیں گے. لیکن جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ اور بندے کے درمیان کے جو گناہ ہیں، جو حق تلفیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، جہاں بندہ سچے دل سے نادم ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان آنسوؤں کی ایسی لاج رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو تم اللہ کے سامنے ایسا روئے کہ تمہارے رونے سے ہم سب کی ہی مغفرت ہو گئی. کبھی کبھی بندوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات رونما ہوئے، زنا کا ارتکاب ہوا اور پھر حد جاری کی گئی. سزا کے جاری کرتے وقت بعض صحابہ نے کچھ گرے ہوئے گھٹیا جملے استعمال کر دیے. فرمایا کہ نہیں نہیں، زبان خاموش، ان کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط مت کہنا، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینہ منورہ پر تقسیم کر دیا جائے اللہ پاک پورے مدینے والوں کی مغفرت فرما دے۔ توبہ توبہ کی حیثیت کا فرق ہوتا ہے، بساؤ کا بندہ اس قدر دل کی گہرائی سے نادم ہو کر اللہ کے سامنے ٹوٹ کر پھوٹ کر روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بندے پر پیار آتا ہے، ترس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں، انہی احادیث کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو معاف کرنے کے اور رحمت نازل فرمانے کے بہانے تلاش فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑنے کے، عذاب دینے کے بہانے تلاش نہیں فرماتے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ایمان لائے رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ بندہ اللہ کی مان کر چلے، عذاب تھمے رہتے ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، دو رکاوٹیں بڑی بڑی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اللہ کے عذاب کو روکنے والی رکاوٹوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دو رکاوٹیں اللہ کے قہر اور عذاب کے لیے موجود ہیں، جن میں سے ایک تو دنیا سے چلی گئی۔ ما يفعل الله بعذابكم، فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینے والا نہیں، وانت فیہم، جب تک کہ آپ اللہ کے بندوں کے درمیان موجود ہیں، آپ کا وجود مسعود اللہ کے عذاب کی رکاوٹ ہے۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں جو اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار یہ وہ قیمتی ہتھیار ہے کہ جو اللہ کے قہر اور عذاب کو روک لیتا ہے، وہ قیمتی ڈھال ہے، ہتھیار نہیں ڈھال ہے، وہ تحفظ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ پاک امان عطا فرما دیتے ہیں، اپنے عذاب سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے انتہا رویا کرتے تھے، صحابہ کو بھی آپ نے رونا سکھایا، اپنی امت کو بھی رونے کا درس دیا کہ اللہ کے سامنے رو، صبح صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر دن کا آغاز کیا کرو، پورا دن تمہارا بابرکت ہوگا۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر، مدد مانگ کر قدم آگے بڑھایا کرو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ گناہوں سے بچتے رہو، خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے، فرمایا کہ گناہ کے فوراً بعد سچی توبہ کر لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچی توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، زندگی کے شب و روز کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی میں اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔